پیام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان حکومت جمعرات کی شام 3 ویڈیو کانفرنسوں میں سے آخری کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے. یہ کانفرنس یورپی یونین, اقوام متحدہ اور نیٹو اور عطیہ دہندگان ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ہو رہی ہے. افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیرٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ قیدیوں کی رہائی, امن بات چیت, تشدد میں کمی اور مستقل فائر بندی کے معاملات آج کی ویڈیو کانفرنس میں موضوع بحث ہوں گے. افغان حکومت نے اسی طرح کی 2 کانفرنسیں پیر اور منگل کو منعقد کی تھیں. افغانستان کے ایک حکومتی ذریعے نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 600 طالبان قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر تعطل دور ہو گیا ہے اور اب طالبان نے افغان حکومت کو 592 متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی ہے. تاہم طالبان ذرائع اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی متبادل فہرست فراہم کی گئی ہے. سرکاری ذریعے کا مزید کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم ہونے کے بعد طالبان کے 5,000 قیدیوں میں سے باقی رہ جانے والے قیدیوں کی نئی فہرست جاری کر دی جائے گی. طالبان کے دوحہ میں قائم دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے اور نئی فہرست کی فراہمی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت کے دعوے معاملے کو التوا میں ڈالنے کا ایک بہانہ ہے. قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر کوئی تصفیہ نہ ہونے کے باعث انٹرا افغان بات چیت میں تاخیر ہوتی رہی ہے. یہ بات طے شدہ پروگرام کے مطابق جون کے آخر میں دوحہ میں منعقد ہونا تھی. ادھر افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی ایلچی پوٹسل مارکوس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے طالبان کے نائب سربراہ ملا برادر سے امن کوششوں کے بارے میں بدھ کے روز بات چیت کی ہے. بھارت کی فوج نے اپنے افسران اور اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 15 جولائی تک فیس بک اور انسٹاگرام سمیت 89 موبائل ایپلیکیشنز پر اپنے اکاؤنٹس بند کر دیں. بھارتی فوج نے حساس سوشل میڈیا ایپس کا استعمال ممنوع قرار دینے کا یہ حکم حساس معلومات کے لیک ہونے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دیا ہے. فوج کی جانب سے جاری ایک ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تو ایسے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کے حکم کے نتیجے میں بھارت کی فوج کے لگ بھگ 15 لاکھ جوان فیس بک, انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال سے محروم ہو جائیں گے. بھارتی فوج نے اپنے اہلکاروں کو جن ایپلیکیشنز کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے ان میں 69 ایپلیکیشنز کا تعلق چین سے ہے. ان میں معروف ایپلیکیشن ٹک ٹاک بھی شامل ہے جس پر حال ہی میں بھارتی حکومت نے پابندی عائد کی تھی. امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کے ویزے پر جزوی پابندی لگانے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو 2 بڑی یونیورسٹیوں, ہارورڈ اور میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یا MIT نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے 6 جولائی کو اعلان کیا تھا کہ جو غیر ملکی طلبہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیمپس نہیں جا رہے ہیں اور آن لائن تعلیم جاری رکھ رہے ہیں انہیں امریکہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا ہوگا. حکام کا کہنا تھا کہ جو طلبہ رضاکارانہ طور پر واپس نہیں جائیں گے انہیں امیگریشن حکام واپس بھیج سکتے ہیں. البتہ وہ طالب علم امریکہ میں رہ سکتے ہیں جو کچھ کلاسیں آن لائن اور کچھ یونیورسٹی میں لیں گے. بوسٹن کی ایک عدالت میں بدھ کو دائر کی گئی درخواست میں ان 2 یونیورسٹیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے روکا جائے اور اسے غیر قانونی قرار دیا جائے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے طلبہ, یونیورسٹی کے عملے اور کمیونٹی کے ارکان کی صحت کو لاحق خطرات کو مد نظر نہیں رکھا. یہ دونوں یونیورسٹیاں پہلے ہی اعلان کر چکی ہیں کہ موسم خزاں کے سیمسٹر کے تمام تدریس آن لائن کی جائے گی. ان کا موقف ہے کہ پیر کو جس نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں مانسون اور بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے. موسم میں ملیریا، ٹائفائڈ اور ڈینگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ ان تینوں بیماریوں کی علامات کووڈ 19 کی علامات سے ملتی جلتی ہیں، اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کس مرض میں مبتلا ہیں، اور اگر تشخیص درست نہ ہو تو علاج مشکل اور پیچیدہ شکل اختیار کر سکتا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی کے آغا خان ہاسپٹل کے فیملی میڈیسن کے شعبے کی کنسلٹنٹ ڈاکٹر یوسف کمال، جو پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر یوسف کمال صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر یوسف صاحب، بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو ٹائفائڈ اور ڈینگی کا بھی پھوٹنا شروع ہو گیا ہے، کس حد تک خطرناک ہے اور کہاں کہاں یہ وبا اس وقت پھیل رہی ہے یا یہ امراض پھیل رہے ہیں؟
دیکھیں، اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بخار ہوتا ہے تو پہلے دھیان جاتا ہے کہ کووڈ کرونا انفیکشن ہے کہ نہیں. یعنی آج کل ہم جنرلی اتنے الرٹ ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر بخار ہو تو کہتے ہیں کہ یہ چاہے سمٹمز ہوں ہی نہ، اس کو کرونا لیبل کرتے ہیں اور اس کی ٹیسٹ کروا کے اگر کرونا نہیں ہے تو پھر باقی بیماریوں کا سوچتی ہیں. لیکن باقی بیماریاں جس طرح ہمیشہ ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی. اور آج کل آپ کو پتا ہے مانسون کا سیزن ہے، مانسون کے سیزن میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ پانی جمع ہو جاتا ہے ہر جگہ پر، آپ کے سیویج سسٹم کام نہیں کرتے ٹھیک طرح، واٹر اسٹیگنیشن ہوتی ہے، اس میں مچھر گرو کرتے ہیں، مچھر میں ڈینگی کے مچھر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مچھر بھی ہوتے ہیں، تو ملیریا اور ڈینگی وہاں سے آتا ہے. پھر یہی کنٹیمنیٹڈ پانی جو ہے یہ فوڈ کو افیکٹ کرتا ہے اور واٹر لائنز کو افیکٹ کرتے ہیں، اور واٹر لائن جب افیکٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹائفائڈ کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. جو چیلنج سب سے بڑا ہے کہ کووڈ، آپ کو پتا ہے کرونا جو انفیکشن ہے اس سے آدمی کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا ریمپنٹ ہے اور 80% لوگوں جن کو کووڈ انفیکشن ہوتی ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کووڈ ہے بھی ہے کہ نہیں. 15% لوگوں کو سمپٹمز ہوتے ہیں اور 5% لوگ تقریباً ہاسپٹل میں جاتے ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ جو 80% ہیں جن کو سمپٹم نہیں ہوتے یہ سب سے زیادہ انفیکشن پھیلاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کووڈ کے جو جراثیم ہے وائرس، اس میں میوٹیشن ایک ٹرم ہوتی ہے، یعنی چینج آ رہی ہے، یہ وائرس اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے. پہلے یہ چھاتی میں جاتا تھا اور نمونیا کاز کرتا تھا، اب یہ فوڈ پوائزننگ اور ڈائریا کی طرح نمودار ہو رہا ہے کیونکہ وائرس نے اپنا شیپ اور اپنے سمٹم چینج کر لیے. تو یہ ایک اور خطرہ ہے کہ وہ گیسٹرونٹرائٹس کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے فوڈ پوائزننگ کے لیے وائرس سے ہو سکتی ہے، نہیں کووڈ اس طرح بھی پریزنٹ کر رہا ہے. اب تو ڈینگی جو ہے، پہلے پاکستان میں نہیں تھا 4-5 سال پہلے، لیکن جو اس کا مسکیٹو ہے جس کو ٹائیگر مسکیٹو کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے موجود تھا. اور اس لیے آپ کو پتا ہے یہ جو ٹائیگر مسکیٹو ہے اس سے یلو فیور بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوارنٹین ریل جو آپ سفر کرتے ہیں تو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا کہ یلو فیور کے ریجن سے تو آپ نہیں آئے. تو وہ تو پاکستان نے بڑا افیکٹولی کنٹرول کر لیا ہے. لیکن ڈینگی جو ہے وہ بارڈرز تو نہیں دیکھتے، تو یہ انڈیا سری لنکا سے پاکستان میں بھی اب آ گیا ہے اور اب انڈیمک ہے. انڈیمک کا مطلب کہ اب یہ بیماری پاکستان میں رہے گی اور اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ڈینگی کے بارے میں میں کچھ بتاتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا کہ سمٹم سب کے اوور لیپنگ ہے، سب میں بخار ہوتا ہے، سب میں ہاتھ پاؤں میں دردیں ہوتی ہیں، کسی میں ڈائریا، کسی میں کون سا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں لیبورٹری کی فیسلٹیز نہ ہوں کہ ان میں سے ڈسٹنگوش کرنا کہ کون سا چیز ڈینگی ہے یا کون سی ٹائفائڈ ہے. لیکن میں کچھ جنرل ان کے سمپٹمز آپ کو بتاؤں گا تو اس سے کم از کم کچھ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ڈینگی کیسے پریزنٹ کرتا ہے اور ٹائفائڈ. لیکن अब डेंगू को देखें, ये मच्छर के काटने से होता है। वो जो मच्छर काटता है उसका नाम टाइगर मस्कीटो होता है। टाइगर मस्कीटो, उस पर व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में होता है। फ्रेश वाटर में इतने देर आपके घड़े के नीचे पानी कोई जमा हो, या फ्रिज जमा हो, या तालाब हो, या गार्डन में कहीं, या नहर में, या पानी की कलेक्शन, जहां फ्रेश वाटर की कलेक्शन हो वहां पर ये जरासीम, ये मस्कीटो होता है, और उसके उसमें डेंगू का वायरस पाया जाता है। और ये मस्कीटो जब बाइट करता है इंसान को, तो फिर आपको डेंगू फीवर 4-5 दिन में हो जाता है। वो डेंगू फीवर कैसे इफेक्ट करता है कि उसमें बहुत सख्त इंसान को बुखार होता है, और बुखार के साथ आपके बॉडी में पेन्स एंड एक्स बहुत सीवियर होती है, दर्दें बेइंतहा दर्दें होती है इंसान को, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और किसी चीज से आराम नहीं आता। और ये बाज दफा इसमें जो डेंजर है ये होता है कि प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग के लिए होते हैं ब्लड में, यानी खून की जमा करने के लिए, वो उनका लेवल बहुत गिर जाता है, तो ब्लीडिंग के बहुत चांस होते हैं। तो इसलिए इसके एक ब्लड टेस्ट होता है, कॉमन ब्लड टेस्ट जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, और उससे पता लग जाता है कि आपकी प्लेटलेट काउंट कैसे है। और अगर प्लेटलेट काउंट 30,000 से नीचे चली जाए तो फिर डेंजर होता है कि ये ब्लीड ना उनको हॉस्पिटलाइज करके तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, वरना अदरवाइज ये 4-5 दिन रहता है। इसकी कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस का तो आपको पता है कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती, सिम्टम्स की ट्रीटमेंट है, और इंसान की इम्यूनिटी को करने के लिए फ्लूइड्स, अच्छी गजा, पैनाडॉल, और वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग है तो उसके लिए ना। ये पाकिस्तान में आपको पता है कि मेडिसिन की यूज जो है वो अमेरिका की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी दुकान से जितना मर्जी कोई भी एंटीबायोटिक खरीद लें। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप दवा नहीं खरीद सकते, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। उससे नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया है, यानी एंटीबायोटिक्स को इतना यूज किया है कि अब जो जरासीम है, बैक्टीरिया, वो रेजिस्टेंट हो गए। तो एक पुअर कंट्री जैसे पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्री हो, उसमें अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर आपको बहुत पावरफुल दवाइयां एंटीबायोटिक यूज करनी चाहिए पड़ती है, जो कि इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन से लगाई जाती है और बहुत महंगी होती है, जो आम लोग अफोर्ड नहीं करते। तो इसको मल्टीपल रेजिस्टेंट टाइफॉइड का नाम दिया गया है, और इसलिए WHO ने पाकिस्तान को खास चूज किया है और वैक्सीन एक बनाई है जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंट टाइफॉइड के लिए है, और ये वैक्सीन इंडिया में तैयार होती है लेकिन वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। तो पाकिस्तान में ये कोई तकरीबन 80,000 से ज्यादा बच्चों को दी गई है, और अभी भी ये कैंपेन चल रहा है कि द बेस्ट ट्रीटमेंट जो इसकी है टाइफॉइड की प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन।
ठीक, तो डॉक्टर साहब टाइफाइड के सिम्टम्स बताइए कि वो किस तरह मुख्तलिफ हैं।
टाइफाइड के सिम्टम्स भी, पहले हल्का सा बुखार होता है इंसान को, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, और पेट में दर्द होता है, कब्ज हो जाती है, कभी जुलाब, टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता राइज करता है। पहले 3-4 दिन में 100 के करीब होता है, फिर 102, 3-4 दिन के बाद फिर 104, इस तरह बुखार बढ़ता जाता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बुखार जो है जैसे दिमाग को चढ़ जाता है लोग कहते हैं वो, या फिर आंतें जो है इतनी कमजोर हो जाती है वायरस इस बैक्टीरिया की वजह से कि आंतें फटने का इम्कान होता है, परफोरेशन का। तो इसको हमारी अपनी लूज टर्न में मियादी बुखार कहते हैं, क्योंकि इसकी एक मियाद होती है, 10-15 दिन इसने रहना है, उसके बाद फिर बॉडी की रेजिस्टेंट होती है और उसको एलिमिनेट कर देती है ये जो टाइफाइड के जरूरत। बुखार होगा, नॉर्मली बुखार होगा तो आपकी नब्ज तेज हो जाएगी। ये ऐसा बुखार है कि आपको बुखार ज्यादा होगा लेकिन आपकी नब्ज स्लो हो जाएगी। आपके जो पेट में अगर हाथ लगाया जाए तो जहाँ तिल्ली होती है या जिगर, वो एरिया में थोड़ा आपको दुखन महसूस होगी। आपके जो हार्ट साउंड्स हैं, डॉक्टर को देखेगा कि उनकी जो साउंड्स हैं वो थोड़े इफेक्ट हो जाते हैं। एक ड्राई कॉफ भी आपको होती है, भूख नहीं लगती, आपकी जुबान जो है कड़वी हो जाती है और सफेद हो जाती है, और आपके खाने पीने को दिल नहीं चाहता। तो ये अल्लाह, और प्लस बुखार जो है किसी चीज से اثر انداز نہیں ہوتا, پینیڈول بھی کھائیں تو اثر نہیں کرتی. ویسے بخار کے لیے ٹائیفائڈ سسپیکٹ کرنا چاہیے, اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے بلڈ کلچر کہتے ہیں. اب ہر جگہ بلڈ کلچر کی فیسلٹی نہیں ہوتی, تو اگر ڈاکٹر اپنی ایکسپیرینس استعمال کرے اور شروع سے مریض کو یہ علاج کر دے, جو خاص دوائیاں اس کے لیے مخصوص ہیں, جس میں ایک دوائی ایزیتروومائسین ہے. ایزیتروومائسین ایک بڑی اچھی دوائی ہے جس کے خلاف ابھی ٹائیفائڈ کے جراثیم ریزسٹنٹ نہیں ہوئے. لیکن یہ بھی اس میں کہتا جاؤں گا کہ لوگ خود اپنا سیلف میڈیکیشن نہ کریں, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر وہ کہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے, ایزیتروومائسین استعمال کریں, تو تب کریں. ورنہ اس سے بھی لوگ, اگر نزلہ زکام بھی ہو تو اس میں یہ دوائی استعمال کریں گے تو یہ بھی ریزسٹنٹ ہو جائیں. تو یہ میری ایک ایڈوائس ہے کہ پلیز اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنے جائیں, ڈائگنوسس وہ کرے گا اور پھر آپ دوائی لیں جو کہ وہ مشورہ دے.
جو نمایاں فرق اگر ہمارے جو سننے والے ہیں وہ کرنا چاہیں کہ آیا انہیں ٹائیفائڈ کے سمپٹمز ہیں یا ڈینگی کے سمپٹم ہیں یا اس کے سمپٹم ہیں کرونا کے, تو وہ کیا کریں؟
پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, آپ پینیڈول لیں, بخار کو ٹریٹ کریں, اچھے فلوئڈز لیں, نیوٹریشن کا خیال رکھیں, اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ کے ڈاکٹر جائے گا, آپ کو ایگزامن کرے گا, وہ ڈسٹنگوش کرے گا. سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے سی بی سی, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, اسے پتا لگے گا کہ آپ کو وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے. اور یہ اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. وائرل انفیکشن ہے تو آپ کے پلیٹلیٹس کم ہوں گے, اور جو بلڈ میں ایک سیلز ہوتے ہیں جن کو وائٹ سیلز کہتے ہیں, جو کہ ڈیفینس کے لیے باڈی میں ہوتے ہیں, وائٹ سیلز کا نمبر اگر کم ہے اور آپ کے پلیٹلیٹس کم ہے تو یہ ڈینگی کی طرف, وائرل انفیکشن کی طرف جاتا ہے. اگر آپ کے پلیٹلیٹس نارمل ہیں اور وائٹ سیلز بڑے ہوئے ہیں تو یہ پھر بیکٹیریل انفیکشن کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایک سمپل جیسا انیکسپینسو ٹیسٹ ہے جو ہر جگہ ہو سکتا ہے اور لوگ کرا سکتے ہیں تاکہ پراپر ڈائگنوسس ہو. اب وائرل انفیکشن جیسے ڈینگی ہے, اس میں اگر آپ نے اینٹی بایوٹک یوز کی اور آپ نے ٹیسٹ یہ نہ کرایا اور وائرل انفیکشن نکلی, تو پھر آپ کے جو بیکٹیریا جو جراثیم ہاتھوں میں ہیں جو کہ آپ کی امیونٹی پرووائڈ کرتے ہیں, قوت مدافعت, وہ خامخواہ مر جائیں گے اور وائرس اور نشو نما پائے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خود سیلف میڈیکیشن نہ کریں. سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کی ڈائیگنوسس کرے گا کہ یہ بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے, اور اس کے مطابق آپ کا علاج کرے.
تو یہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ اب لوگ کووڈ کی وجہ سے گھروں میں ہیں اور آن لائن میڈیسن لے رہے ہیں, تو کیا وہ آن لائن ہیلپ لے سکتے ہیں کسی بھی انداز میں بغیر ٹیسٹ کے؟
اب تقریباً میں روز 10-15 مریضوں کو آن لائن ہیلپ دیتا ہوں. اب پہلے تو چیز ہے کووڈ کا, تو پہلے کووڈ میں تو آسان ہے کہ آپ نے اپنا پی سی آر کرا لیا, نیزل سواب, وہ تو گورنمنٹ ہاسپٹل بھی کروا رہی ہے, فری بھی ہو جاتا ہے. تو پی سی آر ڈائگنوسس ہے اس کی, کووڈ کی انفیکشن کی, اور وہ آپ کا کانٹیکٹ کسی کے ساتھ ہو تو اس کے 5 دن کے بعد آپ کو کرانا چاہیے. اگر کانٹیکٹ آپ کا آج ہو اور آپ پی سی آر آج یا کل کرائیں گے تو وہ نیگیٹو آئے گا. کم از کم 5 دن کے بعد یہ وائرس جو ہے اس کی کوانٹیٹی آپ کے ناک میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ میجر کریں گے سواب میں ہو سکے. تو یہ ایک بڑی ضروری ہے کہ آپ کا جب کانٹیکٹ ہو کسی کووڈ پیشنٹ کے ساتھ تو 5 دن آپ انتظار کریں, یا تو اگر آپ کو سمپٹمز ڈیولپ ہوں تو آپ کا اپنا ٹیسٹ کرائیں پی سی آر, اور اگر سمپٹم نہیں ہوئے اور 5 دن ہو گئے تو اپنا احتیاطاً پی سی آر کروائیں کہ آپ کو کرونا کووڈ انفیکشن ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کو کووڈ انفیکشن ہے تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شروع سے اپنے آپ کو کوارنٹائن آئسولیٹ کریں, پھر آپ کو کوارنٹین میں جانا پ�ڑے گا. کم از کم منیمم 13 دن آپ کو کوارنٹین میں رہنا ہے, اور اگر اس میں مائلڈ بھی آپ کی سمپٹمز ہو سکتے ہیں, ماڈریٹ سیویئر. اگر مائلڈ اور ماڈریٹ ہیں تو آپ کا علاج بڑا سمپل ہے, آپ کے ڈاکٹر آپ کو پینیڈول, پین کلرز اور ایسی دوائیاں دیں گے. اگر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو پھر آکسیجن کا بھی انتظام آپ کو کرنا پڑے گا, پلس آکسیمیٹری. لیکن آج کل ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں اب اس کی کمی ہو رہی ہے بہت زیادہ, اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہماری ریشیل امیونٹی بھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہلے ٹی بی میں بی سی جی ویکسین استعمال ہوئی اور اس کا دیکھا گیا کہ وہ کچھ پروٹیکٹ کرتی ہے ہم لوگوں کو, اور بی سی جی کافی لوگوں کو لگی ہے ویکسینیشن ٹی بی کے خلاف. دوسرا ملیریل ریجن میں رہ رہے, آپ کو پتا ہے کہ ایچ سی کیو جو ملیریا کی دوائی ہے وہ بھی یوز ہوئی کہ ایک وائرس کو پریونٹ کرتی ہے, تو وہ ہمارے لیے لوگوں میں ملیریا بھی ہے وہ بھی ریزسٹنس ہے, ہاٹ کلائمیٹ ہے, پھر ریشیل امیونٹی بھی ہے ہمارے ہاں. تو ہمارے ہاں جو ڈیتھ ریٹ آپ دیکھیے پاکستان میں 90-100 ہے, اتنا امریکہ میں ایک دن میں 1000 لوگ مر جاتے ہیں, تو اور ہمارے ٹوٹل نمبر بھی بہت کم ہے. تو ابھی تو ہمارے ہاں جو ڈیٹو ہو کے تو اب گراف نیچے جا رہا ہے, بشرطے کہ لوگ پھر عید میں ایسی شاپنگ نہ کریں کہ جس طرح کے بالکل آخری دن ہے, یا لوگ اکٹھے نہ ہوں یا ماسک پہنے, یہ تو اپنی احتیاط کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کووڈ پر ہمارا اچھا خاصا یعنی مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. ٹائیفائڈ کا بڑی سمپل رول ہے کہ آپ بازار سے کوئی پرانی چیز, ٹھنڈی چیز ہو, جو پکی ہوئی چیز فرائیڈ یا ہاٹ چیز آپ لے سکتے ہیں, لیکن پرانی چیز جو پڑی ہو جیسے کہ کوئی فروٹ ہو, بڑی دیر کا کٹا ہوا فروٹ ہو, پڑا ہو, فریش نہ ہو, تو وہ کھائیں گے تو آپ زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتے. اسی طرح واٹر جو ہے اس کو سمپل بوائل کر کے اگر آپ پیئے تو ٹائیفائڈ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, یہ تو یا کلورینیٹ کر لیں واٹر کو. ڈینگی کا آپ کا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کہیں بھی پانی کھڑا ہے کہیں برج کے نیچے, یا اسپرے کریں مسکیٹو, باہر تالاب بنایا ہے اپنے فلاورز کے لیے یا کسی کے, اس کو بھی اسپرے کریں. تو یہ آپ کنٹرول, پریونشن از دا بیٹر تھنگ, اس کی روک تھام زیادہ ضروری ہے, جب چیز ہو جائے تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. تو میری ایڈوائز لوگوں کو یہی کہ روک تھام پر زیادہ توجہ دیں, صرف ٹائیفائڈ کا ویکسینیشن لگائیں وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اب نیا جو ڈبلیو ایچ او نے ویکسین بنائی ہے بڑی افیکٹو ہے, ڈینگی کے لیے پریونٹیو میجرز لیں اور کووڈ کے لیے آپ سینیٹیشن, ماسک اور آئسولیشن.
ڈاکٹر یوسف کمال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے آسان لفظوں میں ہمارے سننے والوں کو بتا دیا کہ کیا فرق ہے کووڈ کے سمٹمز میں, ٹائیفائڈ کے سمٹمز میں اور یہ جو ڈینگی ہے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. آپ آغا خان ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہیں فیملی میڈیسن میں اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں ان تمام بیماریوں کے جس کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سننے والوں کو بتایا, آپ کا بہت شکریہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ, اور اب پیش ہے پاکستان میں کورونا کی ٹیسٹنگ کے بارے میں ایک رپورٹ جسے آپ کے لیے نفیسہ ہود بھائی نے تیار کیا ہے.
اس وقت پاکستان کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے لیے صرف اپنی ایک تہائی سہولیات استعمال کر رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ لوگ از خود اس مرض کی شناخت کے لیے سرکاری سہولیات کا فائدہ نہیں اٹھا رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ کی نسبت اب مریضوں کی تعداد میں بھی کمی دیکھی گئی ہے اور جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر ٹیسٹنگ گھٹی ہے. باہر کیف ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والی عید کی وجہ سے وہ چوکس ہیں کہ اس مرض میں اچانک تیزی پیدا نہ ہو. اس موضوع پر سنیے بلوچستان میں ڈاکٹر احسن احمد لارک جو ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ہیں, ان کے ساتھ ہیں پنجاب میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد, اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئے نے جنہوں نے میمن برادری کی طرف سے کورونا کے مریض کے لیے مفت ہسپتال قائم کیا ہے. تو ڈاکٹر احسن لاڑک آپ سے شروع کرتے ہیں, اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کورونا وائرس ٹیسٹنگ ہے اس کو بھرپور انداز میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے, تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں ملک میں, اس کی وجہ سے کم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟
دو تین وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں ایز اے ایپیڈیمیولوجسٹ. سب سے بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ پبلک کا جو رجحان ہے, ٹیسٹنگ کا رجحان وہ کم ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے جو سیٹ اپ اور فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, تو ہمارے پاس ہیں موبائل ٹیمز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ریپڈ ریسپانس ٹیمز. یہ ہمارے پاس ان کے نمبرز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں, جیسے ہی ہمارے پاس اطلاع آتی ہے کوئی بھی کیس کی یا کوئی بھی کال آتی ہے تو ہمارے پاس مختلف کال سینٹرز ہیں. پی ڈی ایم اے کا کال سینٹر ہے, پی پی ایچ آئی 1122 کا کال سینٹر ہے, ڈی ایچ او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کال سینٹر ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول سیل. ان پہ جہاں بھی کال آتی ہے تو ہماری موبائل ٹیم فوراً اس گھر کے اندر جاتی. اس کے علاوہ ہمارے جو فکس سینٹرز ہیں ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر اور 6 بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جو کمیونٹی کے اندر ہیں. یہ کمیونٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور آپ ٹیسٹنگ زیادہ کیپیسٹی آپ کس طرح کریں گے جب تک آپ کے پاس سیمپلنگ کی ڈیمانڈ نہیں آئے گی, کمیونٹی نہیں آئے گی آپ کے پاس. تو دوسری اگر ہم وجوہات کی بات کریں کہ اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی اس کے کوئی ایکشن جو ہونا چاہیے, وہ پورا ابھی تک وہ ایکشن نہیں لیا جا سکا. کیونکہ اگر بات کریں ہم پرانے ڈیٹے کو اگر ہم دیکھ لیں تو نیئرلی ایک دن میں ہماری لیب نے 1435 ٹیسٹ بھی کیے ہیں اور کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو 550 کیسز جو ہے پورے تھرو آؤٹ بلوچستان ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر الطاف احمد, آپ پنجاب میں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ پنجاب میں ہی گھٹی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
پنجاب میں جو بڑے شہر ہیں وہاں تو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہر قسم کی ماڈرن سے ماڈرن موجود ہے, ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ بھی ہے, ہر قسم کی ہے. پرائیویٹ لیبس جو شروع میں آگے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں, وہ تو بزنس کرنا چاہتے ہیں. سو ٹیسٹنگ کیپیسٹی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد. لیکن میرے اپنے ہاسپٹل میں جو کووڈ سینٹر ہے میں نے 80% ریڈکشن دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں مریضوں کی. پہلے لوگ سفارشیں لڑاتے تھے کہ جی ہمارے مریض کو جگہ دے دیں, اب تو 80% بیڈ خالی پڑے ہوئے. اسی طرح کراچی میں بھی میں نے کئی اسپتالوں سے پوچھا ہے اپنے دوستوں سے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مریض پہلے تھے جن کی تعداد اب وہ آہستہ آہستہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جیسے ہمارے دوست نے ابھی کہا کراتے, اب ہمیں دوبارہ شک یہ ضرور ہے کہ بقرعید آ رہی ہے تو شاید سرج دوبارہ آئے گا, لیکن یہ کہ فی الحال مریض تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور اسی لیے ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں.
کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئی نے. چنوئی صاحب, ظاہر ہے ابھی ہی اس وائرس کو سمجھنے میں بھی جتنا وقت لگا ہے تو اب ڈاکٹرز اس کو بہتر طور پہ سمجھ رہے ہیں, دوائیں بھی بہتر فراہم ہو رہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
جب یہ وائرس آیا تو اس وقت نہ ڈاکٹروں کو اس چیز کا علم تھا نہ ہمارے انتظامیہ کو اس بات کا علم تھا. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لی گئی ہیں, سمجھ لی گئی ہیں, اور ایکسپیرینسز شیئر کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس مرض کو مینج کرنے کا انتظام آ گیا ہے. جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے, ٹیسٹنگ پاکستان میں اگر 30-32 ہزار ہو رہی تھی تو وہ 22-23 ہزار کی فگر پہ پہنچ گئی ہے کہ ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. لیکن یہ ساتھ میں لوگوں کا رد عمل بھی ہے کہ لوگ اب اس ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جا رہے. ظاہر ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے کی تھی, ایٹ لیسٹ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, آج بھی اسی ریٹ میں ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا وہ انٹائرلی فری کیا ہوا تھا. اب لوگوں کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ گھر پہ کس طرح آئسولیشن میں رہا جاتا ہے, اسی لیے کراچی کا جو ایکسپو سینٹر کا آئسولیشن یونٹ ہے وہ تقریباً خالی پڑا ہوا ہے اور لوگ گھر میں آئسولیشن کو پریفرنس دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ایچ ڈی یو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی لوگ گھروں میں انہوں نے آکسیجن سلنڈر لگا لیے ہیں, مختلف ویلفیئر انسٹیٹیوشنز نے وہ فری فراہم کیے ہیں لوگوں کو گھروں پر.
ڈاکٹر احسن, ایک بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہ لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. جو تشویش ہے پاکستان جیسے ایک ڈیولپنگ ملک کے لیے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں فوت ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سامنے آئیں, شہروں میں جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائیں؟
ڈیفینیٹلی جو کہہ رہی ہیں کہ جو अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं उसका डेटा भी हमने म्यूनिसिपल कमेटी और जो हमारे पटवारी हैं और जो कानून गो हैं उनसे भी हमने डेटा लिया है। तो अगर पुराना डेटा भी हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेटा हमारे पास वो डेथ्स का जो केस फेटलिटी रेट है वो हमारा 1.22 से अबव नहीं जा रहा है। तो डेफिनेटली जो डेथ्स जो है ना अगर कोई होती है वो जरूर रिपोर्ट होती या कोई कम्युनिटी में। लेकिन एक चीज ये है कि जो डिजीज का पैटर्न मैं जो सोच रहा हूँ जिस बुनियाद पे मे बी के वायरस इस उसमें आ गया है कि ये वो इन्फेक्टिविटी नहीं कर रहा वो सिम्टम्स जाहिर नहीं कर रहा सीवियर किस्म के। अगर इस तरह की कोई चीज होती कोई सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट होता वो हमारे पास आता है डेथ होती उसकी रिपोर्ट हमारे पास।
डॉक्टर अल्ताफ आप जानते हैं कि यहाँ अमेरिका में जो वायरस है उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि इस वक्त जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान में वो किसी हद तक कोई मुख्तलिफ है?
देखें अभी मॉलिकुलर लेवल पे तो इतना काम हुआ नहीं पाकिस्तान, ठीक है हम सब उसके मैनेजमेंट में ही लगे हुए हैं। मॉलिकुलर इंस्टीट्यूट या मॉलिकुलर स्टडीज इतनी तो हुई नहीं। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि घरों में डेथ हो रही है तो मैं आपको बताऊं पसमानदा इलाकों में तो होता ही यही है, चाहे वो आप बलूचिस्तान का इलाका ले लें या सिंध का इलाका ले लें जो इंटीरियर हैं वहाँ तो वो बेचारे उनको किसी किस्म की हेल्थ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता या करता है तो बिल्कुल ही बेसिक्स करता है, वो शहर आते आते बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो हेल्थ सिस्टम की बात है। दूसरी जहाँ पे हमें ये पता चला कि पूरी कौम मुत्तहिद होके कोविड के खिलाफ जंग लड़ने लगी बहुत बड़ी बात थी ये, लेकिन दूसरी डिजीजेज नेगलेक्ट होना शुरू हो गई बहुत सारी, यानी इनएक्सेसिबिलिटी हम कहते हैं कि जो डिजीजेज हैं जिनके लिए लोगों को अस्पताल जाना पड़ता था वो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ना कोई सर्जरी हो रही है, बहुत कम जगहों पे सर्जरी हो रही है, गाइनी ऑप्स की मुश्किलात आ गई हैं, डायबिटीज हेपेटाइटिस ये सारे मरीजों को नुकसान हो रहा है, डायलिसिस के मरीजों को नुकसान हो रहा है। तो हमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कोविड तो अल्टीमेटली काबू में आ जाएगा लेकिन ये बाकी डिजीजेस से जो मोर्टेलिटी हो रही है उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर एहसान पूरे खित्ते में कोविड फैला हुआ है, जाहिर है भारत में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है, पाकिस्तान का जो काम है सिलसिले में क्या अप टू लेवल है?
देखिए मैडम हमें अभी तक बहुत सारी चीजें हमने इम्प्रूव की हैं और इसमें मजीद हमने इनपुट और मजीद डालना है। और जो ये नेक्स्ट हमारा जो एक मंथ का पीरियड है और ये जो ईद जो हमारी पास आ रही है अगर इस दौरान हम मजीद कुछ अच्छे SOPs और डेटा बेस डिसीजन कर सके तो डेफिनेटली वी विल बीट द कोविड। जो पुरमी चीज जो नजर आ रही है अगर आप देखें एक चीज होती है R0 जो उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जाहिर कर रहा होता है वो 0.74 नियरली 0.72 जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली 0.72 मींस के इट्स डिक्लाइनिंग फेज की तरफ है और ये बहुत अच्छी खबर है।
हमारे साथ है डॉक्टर एहसान अहमद लारिक, टेक्निकल सर्वेलेंस ऑफिसर हैं बलूचिस्तान में। उनके साथ थे पंजाब में इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जबकि मेमन ब्रादरी की तरफ से अहमद चिनोई भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज के खसूसी शो के साथ। पिशावर में अपनी नौयत की पहली डिजिटल वेटरनरी सर्विसेज का कयाम अमल में आया है, इस बारे में पिशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट।
सोनू शहरोज अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। कुछ हफ्ते पहले जब उनका कुत्ता बीमार हुआ तो ये उसके इलाज के बारे में परेशान हो गए क्योंकि कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट और जानवरों के क्लिनिक्स बंद थे।
پہلے مشکل یہ تھی کہ یہاں سے گاڑی کرانی پڑتی تھی اور اس میں لے کے جانا پڑتا تھا, اس طرح دور تھا اس وجہ سے, تو ابھی سر خود گھر آ جاتے ہیں, یہاں کار کرتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو.
ان کی یہ مشکل حل کی پشاور میں اپنی نوعیت کی پہلی آن لائن ویٹرنیٹی سروس ڈیجیٹل ویٹرنیٹی سروسز آف پاکستان نے. یہ آئیڈیا ماہر حیوانیات ڈاکٹر محمد حارث اور ان کے ساتھیوں کا ہے. ڈاکٹر حارث کہتے ہیں کہ اس شعبے میں سرکاری نوکری ملنا مشکل ہے اور پرائیویٹ کلینکس کے اخراجات اٹھانا بھی آسان نہیں, اور اسی لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا سوچا.
کنسلٹیشن ہم دیتے ہیں لائک لائف اسٹاک کنسلٹیشن, لائف اسٹاک فارمنگ جو ہے ڈیری فارمنگ اس کی کنسلٹیشن دیتے ہیں, پولٹری فارمنگ کی جو کنسلٹیشن ہے وہ دیتے ہیں, ویکسینیشن کے حوالے سے ہم وہ اینیمل کی آنر کو ہم آن لائن کنسلٹیشن یہ دیتے ہیں.
اب تک صبح خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے کم از کم 18 ڈاکٹرز ڈیجیٹل ویٹرنیٹی سروسز آف پاکستان کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں اور اس کی خدمات صوبے کے 18 مختلف اضلاع میں دستیاب ہیں. کرونا وائرس کے دنوں میں بھی ان کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے.
کووڈ 19 پینڈیمک سے تو بہت زیادہ اینیمل بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ جو ویٹنری کلینکس ہے وہ کووڈ 19 میں بند ہے, تو ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے یہ آن لائن ہم ڈور اسٹیپ پہ مطلب وہ پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے اینیمل کی آنرس کو ہمارے اسٹارٹ اپ نے.
کرونا وائرس کی وبا کے دوران پاکستان میں آن لائن سروسز کا استعمال بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر حارث کی کوشش ہے کہ یہ رجحان صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ ان کے پالتو جانوروں کے لیے بھی نئی آسانیوں کا سبب بنے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے خصوصی شو کے ساتھ. امریکہ میں حکومت تمام تعلیمی ادارے ستمبر میں کھولنے پر زور دے رہی ہے. اس بارے میں کوئی فیصلہ ایسے وقت کیا جا رہا ہے جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اموات 1,32,000 کے قریب ہیں. امریکی ٹیلی ویژن پر ایک نیوز بریفنگ میں وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکول کھولنا اب ضروری ہو گیا ہے, اور زیر غور یہ نہیں کہ آیا اسکول کھولے جائیں یا نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ کیسے کھولے جائیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکہ میں صدر ٹرمپ زور دے رہے ہیں کہ تمام تعلیمی ادارے ستمبر میں یعنی فال سیمسٹر کے لیے کھول دیے جائیں. اس بارے میں کوئی فیصلہ ایسے وقت کیا جا رہا ہے جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات 1,32,000 کے قریب ہیں. آمنہ خان کے دو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, بیٹی 6ویں جماعت میں اور بیٹا 8ویں گریڈ میں. وہ کہتی ہیں اسکول بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, ان کے بچے خود بھی اسکول جانا چاہتے ہیں, مگر ایسے میں جب کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے لیے اس بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے.
تو اب یہ ہمیں ہمارے جو کاؤنٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں ہمیں نیکسٹ ویک تک ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو پریشانی ہوتی ہے کہ جولائی میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور اسکول کھلتے ہیں سپٹمبر میں. تو ابھی ہمارا گھر میں کافی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کس طرح سے کریں گے, کیا کریں گے. تو ابھی ہم نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ آپ ذرا کوشش کریں کہ آپ گھر میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ماسک پہن کر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے, کیونکہ جب آپ اسکول جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ پورا وقت ماسک پہن کر رکھیں.
بدھ کے روز امریکی ٹیلی ویژن پر ایک نیوز بریفنگ میں وزیر تعلیم بیٹسی ڈیوس نے کہا کہ اسکول کھولنا اب ضروری ہو گیا ہے, اور زیر غور یہ نہیں کہ آیا اسکول کھولے جائیں یا نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ کیسے کھولے جائیں. اسی دوران امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے کہا کہ ہمارا مقصد امریکہ میں سب کو محفوظ رکھنا ہے, اور ہماری ہدایات کو اسکول کھولنے کی راہ میں رکاوٹ تصور نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ بچے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے, مگر وہ یہ وائرس دیگر لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اس لیے جن لوگوں کو اس وائرس سے بےحد خطرہ ہے ان کو محفوظ رکھنا ہماری ترجیح ہے. اسی دوران امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ اسکول کھولنے کے لیے ہمیں CDC کی ہدایات مانے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے بجائے ہم مختلف ریاستوں کے عہدیداروں سے بات کریں گے کہ وہ کیسے اپنے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں. البتہ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں کے حکام سے ہم رابطے میں رہیں گے, اور اگر کچھ اسکول ڈسٹرکٹس کی کوئی مجبوری ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ CDC آئندہ ہفتے نئی ہدایات جاری کرے گا. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی CDC کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا, اور نائب صدر پینس کا کہنا تھا کہ صدر نہیں چاہتے کہ یہ ہدایات بہت سخت ہوں. بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھمکی دی تھی کہ اگر کسی ریاست نے اسکول کھولنے سے انکار کیا تو اس کے فنڈز روک لیے جائیں گے. نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ صدر کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ اسکول کھولنا بچوں کے لیے ضروری ہے. وفاقی حکومت اسکول سسٹم پر سالانہ 13.3 ارب ڈالر خرچ کرتی ہے اور اسکول کھولنا نہ صرف بچوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ملکی معیشت کے چلتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے. اسی نیوز بریفنگ میں کرونا وائرس کے لیے وائٹ ہاؤس کی ریسپانس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ڈیبرا برکس نے کہا کہ والدین نے اب تک بچوں کو بہت محفوظ رکھا ہے مگر ان کے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے گئے, اس لیے بچوں میں اموات کی شرح کا بھی ابھی علم نہیں, مگر بچوں کے لعاب کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو آسان بھی ہے اور بچے گھبرائیں گے بھی نہیں. نیو یارک میں کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے.
بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, بہت کم ہو رہے ہیں. سلائیوا کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, سواب کا بھی ہو سکتا ہے, دونوں ٹیسٹ بڑے ہیں اور کامن ہیں, ہم یہاں کر رہے ہیں. لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو لے کے بہت کم آ رہے ہیں فار دا ٹیسٹ. تو اب یہ اگر اسکول میں جانا شروع کریں گے تو اگر کووڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں یا سواب ٹیسٹ کریں, سو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ان گائڈ لائن سو فار, سو وی ڈونٹ نو ہاؤ سی ڈی سی ول پٹ. ابھی آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز ہیں وہ ریوائز کی جائیں.
لیکن امریکی ریاست ورجینیا میں پرائمری اسکول کی ٹیچر بشرا کہتی ہیں کہ وہ اس خیال سے ہی گھبرا رہی ہیں کہ اسکول میں بچوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جا سکے گا.
ہمارے یہ کنسرن, یہ دیکھیں اسکول تو ہم سب چاہتے ہیں کہ کھلے, بچوں کے پیرنٹس بھی, ایز ایجوکیٹرز بھی اور کمیونٹی بھی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کھلے. لیکن ایسی حالت میں جو جب ایسا پینڈیمک ہے, ایسی حالت میں بچوں کو اسکول بھیجنا بہت ہی رسکی ہوگا. یہ صرف بچوں کے لیے رسکی نہیں ہے, یہ ٹیچرز کے لیے, کمیونٹی کے لیے بھی رسکی ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے کیریئر ہوتے ہیں, بے شک ان کا امیون سسٹم ایسا نہیں ہوتا, اور اسکولوں میں بچے آرٹسٹک بچے پروگرامس بھی ہوتے ہیں, اسپیشل ایڈ پروگرامس بھی ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی ماسک اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں پہن سکتے. اور ٹیچرس کا فوکس جو ہوگا وہ سارا مین ان کا پڑھائی سے زیادہ ان کا فوکس ہوگا ان کی سینیٹائزنگ پہ, ان کا ماسک پہ, ان چیزوں پہ. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹڈی پہ اتنا فوکس کر سکیں گے ان چیزوں پہ.
تاہم وہ کہتی ہیں کہ ورجینیا میں گورنر اور دیگر حکام ٹاؤن ہال میٹنگز کر رہے ہیں
تو ان میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو کہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اس وقت آج کل جو چل رہی ہیں. ایک تو وہ آن لائن ٹیچنگ بھی چل رہی ہے ان کی, پھر ان کے بچوں کے اسکول میں کلاسوں میں ان کے نمبرز ریڈیوس کرنے کی بھی چل رہی ہے, کچھ ان کی ہاف ڈے کی بھی چل رہی ہیں. یہ سارے پائپ لائن میں ہیں اس وقت, ابھی ڈیسیجن ہوا نہیں ہے.
ڈاکٹر ظفر بخاری ریاست الینوائے کی شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کسی ایک اتھارٹی کے حکم پر نہیں کیا جائے گا.
اس میں ہم لوگ ہیں ایز اے فیکلٹی سینٹ, اس کے علاوہ یونیورسٹی ہوتی ہے, پھر یونیورسٹی کا بورڈ ہوتا ہے, اور بورڈ کے بعد پھر جو اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے نا, کیونکہ بہت ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر, اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا بورڈ ہوتا ہے. تو اس کا یہ ڈیسیزن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ڈیسیزن لے لے گا, یا جو پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی ہے مثلا وہ ڈیسیزن لے لے گا کہ جی اسکول جو ہے نا ہم نے کھولنا ہے یا اس کو کب اس کو کیا کرنا ہے.
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یونیورسٹیوں کے پیش نظر غیر ملکی طلبہ کا معاملہ بھی ہے جنہیں اگر آن کیمپس کلاسیں نہ ملیں تو انہیں اپنے ملک واپس جانا پڑے گا, مگر پھر بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یونیورسٹی کھولی جائے. چنانچہ ان کی یونیورسٹی نے فی الحال آن لائن کلاسز ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں بہت ساری کلاسز رہتی ہیں جس میں 30 اسٹوڈینٹس کی گنجائش ہوتی ہے. کبھی کبھار اگر 35 اسٹوڈینٹس بھی آ جاتے ہیں نا تو باہر سے چیئر منگوانی پڑتی ہیں ان کو اکامڈیٹ کرنے کے لیے, اور وہ صورت میں ہوتا تھا جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی اچھے وقتوں میں تھا. تو اس لیے ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹی نے تو ڈیسائڈ کر لیا کہ فال میں تو وہ بالکل فال کی ہمارے یہاں 100% کلاسز آن لائن ہیں.
وہ کہتے ہیں اسکول محفوظ طریقے سے کھولنے کا فیصلہ اسی وقت ہو سکے گا جب کرونا وائرس کے خلاف کوئی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی. نیو یارک شہر کے میئر بل دی بلاسیو نے اعلان کیا کہ ستمبر میں نیو یارک کے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ابتدا میں صرف 2 روز کے لیے طلبہ کلاسوں میں جائیں گے. لیکن نیو یارک کے کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں کہ نیو یارک کے گورنر نے کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ میئر کا نہیں ہوگا.
گورنر نے کہا کہ 750 اسکول ڈسٹرکٹس ہیں. So he has asked all the school districts to present a report how they can work and how the schools should be opened. Okay, CDC guidelines ke mutabik ye hai ke you have to have schools open agar 6 agar aap bachon ko 6 feet apart rakh saken سوشل ڈسٹینسنگ رکھ سکیں اور جو وائرل لوڈ ہے وہ بہت کم ہو اس ایریا میں اور ماسک جو ہے وہ پہنے جائیں. تو دس از اسٹل اوپن اینڈ لیکن جو ٹیچرز یونین ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے تو پوچھے, ٹیچرز یونین اور جو پیرنٹس ایسوسیشنز ہیں انہوں نے دے آر آلسو ناٹ آن بورڈ یٹ.
نیو یارک میں اگرچہ کووڈ 19 کے کیسز کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے لیکن ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں کہ حالات تب بھی ایسے نہیں ہیں کہ اسکول مکمل طور پر کھولے جا سکیں.
جو ابھی ہمیں ایک مہینہ اور ویٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ جو وائرس لوڈ ہے وہ جن اسٹیٹ میں کم ہو وہاں پہ کھولنا چاہیے اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے, کیونکہ اسکولس میں سوشل ڈسٹینس رکھنا بہت مشکل ہے, بچے جنرلی اسکولز آر اوور کراؤڈڈ.
آمنہ خان ایک ماں کی حیثیت سے اور بشرا ایک ٹیچر کی حیثیت سے ایک ہی طرح کی فکر کا اظہار کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے بچہ خود تو محفوظ رہے لیکن اگر وہ اسکول سے وائرس لے کے گھر آ گیا تو کیا ہوگا, گھر جہاں ماں باپ بھی ہیں اور دادا دادی اور نانا نانی سے بھی ملنا ہو سکتا ہے.
یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نزدیک ہمارے ماں باپ بھی, میرے ساس سسر بھی قریب میں رہتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سوچنا ہے کہ بچے اسکول جائیں گے اور جراثیم ان کو لگ جائیں تو پھر یہ جراثیم پھر ہمارے ماں باپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں.
لمحہ فکریہ ہے اور فیصلہ مشکل. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ, اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں عالمی صورتحال پر. قمر عباس جعفری کی اس رپورٹ میں,
اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایران اور چین کے درمیان ایک متوقع اسٹریٹجک معاہدے کی. اطلاعات کے مطابق ایران اور چین کے درمیان ایک 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ طے ہو رہا ہے. اس معاہدے کا مقصد کیا ہے, خطے کے لیے اس معاہدے کا کیا مطلب ہے, اور امریکہ اور یورپ کے نقطۂ نظر سے اس معاہدے کے کیا اثرات پڑیں گے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی جو کہ تہران یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافی اور تجزیہ کار ہیں, امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن اور برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زہری کے رکن افضل خان. راشد نقوی صاحب, ایران اس معاہدے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایران میں خود اس معاہدے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟
کہ اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دیا جا رہا ہے اور خود وزیر خارجہ نے بھی جو اس کے لیے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ بھی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کی ہے. تو اس کو ایک جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجک اصول و قواعد, اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور جس انداز سے مغرب اور امریکہ سے اس کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ یقیناً یورپ سے ایشیا کی طرف اپنا وزن ڈالنا چاہ رہا ہے, اس کی توجہ اس کی زیادہ اسی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ یا اس 25 سالہ جو دستاویز ہے اس پہ اختلافات سامنے آئے ہیں. کچھ سابقہ صدور نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں, کچھ پارلیمنٹ کے اراکین کی طرف سے بھی تبصرے آ رہے ہیں, لیکن اوور آل حکومت تو ایک ہی پیج پہ ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اور وزیر خارجہ بھی اور کہیں سے حکومت کے اندر سے کوئی ایسی مخالفت کی آواز سنائی نہیں دی. عمومی طور پہ میڈیا کے اندر جو عامی مخالف دھڑے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایران کے آئس لینڈ تھے یا جتنے جزائر انہوں نے آباد کیے, کیش کہے یا مثلا اسی طرح جو چابہار وغیرہ ہے, تو یہ انہوں نے فروخت کر دیے ہیں اور یہ ہو جائے گا 25 سال میں اور چین ہم امریکی محاصرے سے نکل کے چین کے اس میں چلے جائیں گے اور یہ بھی استعمار ہے اور یہ بھی سامراج ہے, صرف رنگ بدل جائے گا. تو یہ بہرحال اختلافات اور حمایتیں دونوں طرح سے ہو رہی ہیں, لیکن جو اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ ایران اگر مشرق کی طرف ایشیا کی طرف پلٹے گا تو مستقبل ایشیا کا ہے, اور جس انداز سے دنیا آئندہ مستقبل ایشیا کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس سے جتنا چائنا کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ اور تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہوں گے وہ مستقبل میں اتنا اس کا فائدہ ہوگا.
اچھا.
اور یوں بھی جو یہ سنگل روڈ والا جو ان کا سنگل بیلٹ
ون بیلٹ ون روڈ
جو ون بیلٹ ون روڈ والا جو ان کا ہے اس میں ظاہر ہے کہ 5 ارب سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, تو ایران کو بھی اس میں ہونا چاہیے. ایک سنجیدہ رائے یہاں پہ تو ہے اس کے بارے میں.
اچھا یہ بتائیے کہ اس کے کوئی فوجی امپلیکیشنز بھی ہوں گے, کوئی فوجی تعاون بھی ہوگا؟
دیکھیں ابھی تو دو چیزوں پہ یہاں کا میڈیا جس کو زیادہ اٹھا رہا ہے وہ ہے ٹریڈ کے مسئلے میں اور یہ جو کرنسی کے پرابلم ہے بینکنگ اور یہ وہ چیزیں جو ڈالرز کی وجہ سے ایران کو مختلف جگہوں پہ مشکلات ہیں, ایک وہ ہے. اور ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی اس وقت بہت زیادہ ہے. پھر ایک تیسری چیز جو ہے وہ چابہار کی بھی ہے. چابہار اس وقت انڈیا کے ساتھ ایران کے بہت اچھے معاہدے ہوئے ہیں, پاکستان اس سے خوش نہیں ہے, اور گوادر کے ساتھ اس کی رکاوٹ اور رائبل شپ کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اگر چائنا کے ساتھ جتنی قربت ہوگی تو یہ جو اختلافات جو علاقائی ان کے ہمسائیگی کے عنوان سے جو پاکستان اور گوادر کے عنوان سے ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں گے. البتہ اس میں انڈین جو ہے وہ اپنی لابیز کو استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی یہاں پہ میڈیا میں بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ انڈین لابی جو ہے وہ ان تعلقات پہ خاص کر جو ہے وہ جو سمندری راستے پہ جو ٹریڈ ہونی ہے اور چابہار اور گوادر کی قربت اور پھر چابہار سے بندر عباس اور یہ پورا جو ان کی جو بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں یا جو ان کے آئس لینڈ ہے بالخصوص کیش کا جو ہے جو انڈیا اور ایران کے درمیان چابہار کے عنوان سے قربت آئی تھی اس کی طرف بہرحال ایک کچھ نہ کچھ تو اس پہ بھی اثرات منفی پڑ سکتے ہیں. اس کے
چین کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوگا یہ اس میں کتنا وقت لگے گا, کب تک یہ فائنلائز ہو جائے گا, کچھ اس بارے میں اطلاعات ہیں؟
دیکھیں ابھی تک اس کو تین بڑے سمجھتے ہیں کہ اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں. یہ جو آخری بار ہے جو جواد ظریف صاحب جو آخری وہ پورے ڈاکومنٹس لے کے گئے اور اس پہ فائنل ہو گیا اور کیبنٹ کے اندر بھی تقریباً اس پہ اوکے ہو چکی ہیں باتیں. اب یہ ہے کہ اس کو بات تو یہاں تک کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو شروع بھی ہو گئی ہیں, یعنی پریکٹیکل کام اس دوران ہی کہ وہ فائنل ہوتا کچھ پروجیکٹس پہ کام شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اسٹریٹجک اس وقت جو علاقے ہی صورتحال جس انداز سے ہے اگر اس طرح رہتی ہے تو یہ بہت جلدی اس پہ کام شروع کر دیں گے. لیکن ایک جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ایک حلقہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یورپ سے زیادہ فوائد ہیں, اگر ہم ان سے اپنے اسٹریٹجک تعلقات بنائیں تو وہ ماضی کی مثالیں دے کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم زیادہ فوائد اٹھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت جب ان کا ایٹمی معاہدے پہ یورپ نے اس انداز سے ساتھ نہیں دیا اور ان کے بینکنگ کے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اور آئل ایکسپورٹ کے مسائل رہے ہیں اور یورپ کوئی باقاعدہ یورپی یونین نے کوئی باقاعدہ کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو ان کی نظریں چائنا کی طرف ہیں.
بہت شکریہ راشد نقوی صاحب آپ کا. اور جب ایلان برمن سے میں نے یہ سوال کیا کہ امریکی نقطۂ نظر سے اس معاہدے کا کیا مطلب ہوگا تو ان کا کہنا تھا
potentially enormously significant development both for Iran and for the United States. The Trump administration has spent a year and a half applying a growing array of economic and political pressures on Iran in an attempt to isolate it internationally and to change its international behavior. That pressure is working, as you can see from the collapse of the Iranian national currency, the decline of the Iranian stock market, and the overall decline of the Iranian economy. Here, Iran is increasingly isolated, and it's looking for international partners. And China has emerged as a potential game changer for the Iranian.
Ilan Berman کہہ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم واقعہ ہے. ٹرمپ حکومت نے 1.5 سال لگائے ہیں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے تاکہ وہ عالمی سطح پر درست رویہ اختیار کرے, اور اب یہ دباؤ کام کر رہا تھا جیسا کہ ایران کی کرنسی کی تباہ حالی اور معیشت کی خرابی سے ظاہر ہے, اور ایران الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا اور وہ عالمی سطح پر کسی پارٹنر کی تلاش میں تھا, اور اس میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آیا. اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بیجنگ اور تہران کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے.
اس کے سبب
چین پر ایران کا انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور چین ایران کی سیکیورٹی کا ضامن بن جائے گا. یوں چین ماضی کے مقابلے میں آئندہ امریکہ کے ساتھ براہ راست زیادہ مسابقت اور مقابلے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ایلان برمن کا کہنا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے یہ دہلی کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. افضل خان صاحب، آپ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے رکن ہیں، یہ بتائیے کہ جو اس وقت چین کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک فاصلہ نظر آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور ایران اور چین کے درمیان جو متوقع ایک معاہدہ ہے، اسٹریٹجک معاہدہ 25 سالہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ خطے پر اور دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوگا؟
جی، پہلے تو یورپین پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو نارمل جو ریلیشن شپ پاسٹ میں دیکھی جاتی تھی، کلوزنس دیکھا جاتا تھا، یہ کولڈ کی طرف جا رہا ہے، یہ ریلیشن شپ ایکچولی اسٹرینڈ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے نقطۂ نظر سے بھی ان کی جو گفتگو تھی، یہاں کا ایٹیٹیوڈ تھا، پھر یہاں پہ جو ڈیل ہونے کے حوالے سے یورپی یونین کی طرف سے ٹریڈ وغیرہ کی وہ چیزیں ہیں، اور پھر برطانیہ بھی خود بریکسٹ وہاں سے ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے ٹریڈ کے نقطۂ نظر سے کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹینشن مختلف لیولز پہ بڑھ رہی ہے. ایک تو خود امریکہ کے نقطۂ نظر سے کہ وہ جو ٹریڈ چائنا کے حساب سے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، فیوریبل نہیں ہے امریکہ کے. پھر COVID-19 کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بلیم گیم چیز چلتی رہتی ہے، چل رہی ہے. اور جو ایسٹرن سائڈ پہ چیزیں ہیں وہاں پہ ریپڈلی چینجز ہو رہی ہیں. ایک طرف امریکہ کی تھنکنگ ہے کہ وہ کس طرح کنٹینمنٹ چائنا کو کرے، اور دوسری طرف چائنا بھی اپنے مختلف ڈیولپمنٹ ریلیشن شپس کو کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان چائنا کی سی پیک کا نقطہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے. چائنا انڈیا کی ٹینشن بھی بارڈر لکن لدک کے حوالے سے ہوئی ہے. اسی طرف ایران اور امریکہ کی پرانی اب تو ہو رہی ہے، جو 79 سے اسلامک ریولوشن وہاں پہ آئی تھی، اس کے بعد سے جو ریلیشن شپ ہے اسٹیبلائز نہیں کر سکے. دونوں طرف سے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں. تو یہ وہ مختلف ڈیولپمنٹ ہیں گلوبل لیول پہ جیو پولیٹیکل نقطۂ نظر سے جو کلیئرلی ڈیولپ ہو رہی ہیں.
اچھا،
اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ یورپین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
اچھا، تو یہ بتائیے، اب جو ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 25 سال کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اسٹریٹجک ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی انڈیکیٹو آف اے چینج ان گلوبل سچویشن؟
ایران کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا نا، کہ بہت عرصے سے ایران کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر حرف کا استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ ان کے خلاف، اور وہ بھی بریک آؤٹ ہونا چاہتے ہیں یورپین نقطۂ نظر سے. جو اٹامک ایریاز پہ ساری بحث ہے، اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ہی مشکل سے یہ ڈیل بنی تھی یورپ کی، اور جس میں امریکہ بھی تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھی رد کیا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ٹینشن ہے. تو آئی تھنک ایران تو اپنی جگہ پہ کوشش پوری کرے گا نا، اور چائنا کا اپنا مفاد ہے. ایک تو چائنا ایران قریب ہیں جغرافیکلی، اور دوسری جو چائنا کی اتنی بڑی اکنامک بیس ہے اور جو گرو بھی ہو رہی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی، تو یہ ساری چیزیں جو پلے ان کرتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ون ون فار چائنا اور ایران کی نظر سے. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ اس پہ خوش ہوگا.
اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فوکس ہے وہ ایسٹ کے اوپر ہو رہا ہے؟
ابسولوٹلی، جس سے نظر آ رہی ہے نا کہ جو پاورز ڈیولپ ہو رہا ہے، جو فیوچر نظر آ رہا ہے آج نہیں تو 10-20 سال آگے، تو وہ ایسٹرن پاورز زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے نا. تو آئی تھنک دیر از دیٹ شفٹ. کلیئرلی امیریکن انٹرسٹ لائز کہ جتنا اس کو سلو کیا جا سکے اتنی ان کی ڈومیننس زیادہ رہے گی، لیکن ہسٹری اس کے سامنے ہے کہ عروج اور زوال جو قوموں پہ ہوتا رہتا ہے ٹائم ہے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہیز ہیڈ اے گڈ اننگ, تو نیچرلی کچھ چینجز تو ہوگی. تو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے اکنامک لیول پہ, پرٹیکولرلی چائنا پروگرس ہیوج ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی ڈیولپمنٹ چائنا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. ابھی بھی بہرحال بہت گیپ ہے ملٹری پرٹیکولرلی چائنا اور امریکہ کا.
بہت شکریہ عبد الخان صاحب.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے